सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे आज के शुमारे में आप सुन सकेंगे आपका अपना इंतखाब। सदा रंग में आप अदीबों, शायरों और तनकीद निगारों के साथ हमारा मुकालमा सुनते रहे हैं। जदीद शोरा का कलाम इन्हीं की आवाज़ में भी नश्र होता रहा है। तफहीम गालिब के उनवान से गालिब की गज़लों की उर्दू और अंग्रेज़ी में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी करते हैं। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम में अफसाने भी सुनते हैं। बहुत से प्रोग्रामों की हमसे बार बार फरमाइश भी की जाती है, कभी किसी इंटरव्यू की और कभी गालिब की किसी गज़ल की तशरीह की। सो हम आज आपकी पसंद को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। आगाज़ करते हैं जनाब निदा फाजली के साथ हमारे एक तवील मकालमे के चंद इक्तबासात से। निदा फाजली साहब उर्दू के एक साहब तर्ज शायर हैं, वसीउल मुतालिया हैं, शायरी पर भी नज़र है और बरे सगीर की सकाफत और तारीख पर भी। लीजिए सुनिए जनाब निदा फाजली की चंद बातें।
विरासत से मेरे वालिद जो थे वो डाग स्कूल के नुमाइंदा शायर थे। उनकी शायरी का अंदाज ये था कि मेरी जान मांगी तो क्या तुमने मांगी, मेरी जान का क्या मेरी जान होगा, ये खुद भी परेशान है जिंदगी से, इसे जो भी लेगा परेशान होगा। या शान के लोग कम रह गए, एक तुम एक हम रह गए। ये शेर, ये जो शायरी है वो मेरी समाज का विरसा है, लेकिन मेरे घर से बाहर का जो माहौल था उस माहौल में हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और दूसरी जुबानों के शायर और शायरी को सुनने का मुझे मौका मिला और मैंने अपने आप को इन दोनों रास्तों में, मुतजाद रास्तों में अपने आप को ढालने की कोशिश की और मुझे खास तौर से गालिब और मीर के साथ कबीर दास और अब्दुल रहीम खान खाना ने बहुत मुतासिर किया और इनके तासुरात ही पर्टिकुलरली डिक्शन के तौर पर, शायरी के डिक्शन में मैंने उनको इस्तेमाल या फॉलो करने की कोशिश की। विरासत तो वही थी जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं दाग दहलवी के शेर थे, लेकिन दाग दहलवी की शायरी और उसकी जबान और कबीर और अब्दुल रहीम खान खाना की जबान दोनों में फर्क है। अब्दुल रहीम खान खाना और कबीर दास के यहाँ जुबान जो है पिक्टोरियल है, जबकि दाग दहलवी और उनके शोरा की जुबान जो है एब्स्ट्रैक्ट है। और दूसरी बात ये खास तौर से कबीर और रहीम की जो मैंने बात की, कबीर ने एक खास तौर से एक अहम बात पर जो जोर दिया है वो ये है कि आपस के तफरके जो हैं, इंसान और खुदा के जो दरमियान का जो फासला है, वो फासला कौन किस तरह तय करता है, कि खुदा तो एक है। कंट्रोवर्सी खुदा के होने ना होने पर नहीं है, सब यकीन करते हैं खुदा है, लेकिन कंट्रोवर्सी उन रास्तों पर है जो खुदा तक जाते हैं। अलग अलग रास्ते हैं लेकिन मंजिल एक है और यही बात कुरान हकीम में कही गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, वो तमाम आलमों का खुदा है।
तो ये फरमाइए कि जो आपने शायरी शुरू की ये वो दौर था जब तरक्की पसंद तहरीक भी चल रही थी, दूसरे मकातब भी चल रहे थे, तो आपने किस रास्ते का इंतखाब किया?
मैं अर्ज करूं कि मैंने सोचे हुए के बजाय देखे हुए पे जोर दिया है।
अच्छा,
एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने जो इर्द गिर्द की दुनिया है उससे अपने शायरी का मवाद हासिल किया है। यूं समझिए कि मेरे हिंदुस्तान में मेरे घर के उजड़ने और मेरी शायरी करने की तारीख एक सी है। 1964 और 1965 में जब मेरे फैमिली यहाँ से हिजरत कर गई और मैं अकेला रह गया, तो पहली बार मुझे अपने गम के इजहार के लिए लफ्जों की जरूरत पड़ी और वो लफ्ज जो मुझे विरसे में मिले थे मेरे काम नहीं आ रहे थे। तो सवाल ये है कि ये इंसान और फितरत का जो रिश्ता है वो मासूमियत की सतह पर कायम होता है और जब मासूमियत होती है तो बच्चा आज भी फूलों से बात करता है, पानी से बात करता है, पेड़ों से बात करता है और वो बातें जो हैं हम आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ भूलते जाते हैं। बाइबल में सोलोमन का एक नाम है जो कई जानवरों की बोलियां जानते हैं और वो एक जगह से गुजर रहे हैं तो चींटियां आपस में बात कर रही हैं, کہ چلو سلیمان آ رہا ہے, تو آپ نے سن لیا, آپ نے فرمایا کہ سنو خدا نے مجھے رحمت کے لیے پیدا کیا ہے, رحمت کے لیے نہیں. تو چیونٹیوں نے دعائیں دی آپ کو اور آپ ان دعاؤں کے ساتھ آگے سفر کرتے رہے. تو سوال یہ کہ انسان اور فطرت کا جو رشتہ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا گیا. میں نے اس رشتے کو اصول داس, کبیر داس, عبد الرحیم خان خانہ, ملک محمد جائزی اور دوسرے بہت سارے بھکتی کال کے کوی اور شاعر جتنے بھی ہیں ان سے ایک بات سیکھی کہ زندگی ایک پوری پوری کائنات جو ہے وہ ایک ہے, اور انسان جو ہے وہی ہے جس کو غالب نے کہا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. غالب پہلا شاعر تھا ہندوستان بر صغیر میں جس نے پہلی بار انسان اور آدمی کے فرق کو ظاہر کیا تھا. غالب کہنا چاہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے, لیکن آدمی کو انسان بننے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک میری کتاب ہے جس کا نام ہے زندگی کی طرف, اس میں میں نے کئی شاعروں کی زمینوں میں غزلیں کہی ہیں. ایک غزل کبیر داس کی بھی کی زبان میں ہے, اور شاید اردو والوں کو نہیں معلوم کہ حضرت امیر خسرو کے بعد اگر دوسری غزل 143 سال کے بعد ملتی ہے تو وہ کبیر داس کی ہے. کبیر داس کا مطلب ہے ہمن ہے عشق مستانہ, ہمن کو ہوشیاری کیا, رہے آزاد یا جگ میں ہمن دنیا سے یاری کیا. میں نے غزل کہی تھی اس پہ کہ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی یہاں راجا بھکاری کیا. یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی یہاں راجا بھکاری کیا, وہ ہر دیدار میں زردار ہے گوٹا کناری کیا. یہ کاٹے سے نہیں کٹتے, یہ باٹے سے نہیں بٹتے, ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا. اور میر کا مشہور شعر ہے جو مہدی حسن کی آواز میں بہت مشتہر ہوا تھا کہ میر یہ عشق بھاری پتھر ہے کب یہ تجھ ناتما سے اٹھتا ہے. میرا شعر ہے کہ ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن, ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن ناممکن, اٹھانا ہے جو پتھر عشق کا تو ہلکا بھاری کیا.
واہ واہ واہ. یہ فرمائیے کہ آپ گوالیار سے پاکستان تو نہیں آئے لیکن گوالیار سے آپ بمبئی چلے گئے, تو یہ سفر کیسا رہا؟ ایک گوالیار ایک ریاست تھی.
یہ سفر یہ ڈائریکٹ سفر نہیں تھا. روٹی جہاں 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 سے مجھے پکارتی رہی ادھر ادھر میں مڑتا رہا. ہندوستان کے مختلف علاقوں سے میں گزرتا ہوا, آخری پڑاؤ سمندروں کے شہر ناریل کی چھاؤں میں بمبئی میں آ کر میں ٹک گیا. شروع شروع میں جو بمبئی میں آیا تھا تو بمبئی کے فاصلے مجھے ڈر آتے تھے کیونکہ میں ایک چھوٹی بستی سے آیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ جب بھی میں نے بمبئی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سمندروں نے اتنا کرم کیا کہ جدھر جدھر میں جاتا تھا سمندر میرا راستہ روک دیتے تھے, اور ناریل کے پیڑ اونچے سر کیے ہوئے مجھے آواز دیتے رہتے تھے اور میں رک گیا یہاں پر. لیکن میرا ایک مسئلہ رہا کہ میں بمبئی میں رہتے ہوئے بھی گوالیار کے نیم اور پیپل کو تلاش کرتا رہا, اور مجھے یہ نیم اور یہ امجی کے پیڑ مجھے یہاں پر ناریل کی زمینوں میں نہیں ملے, اور یہی میرا کنفلکٹ بھی ہے کہ میں ناریل کی پیڑوں کی زمین میں نیم اور املی کے پیڑ تلاش کرتا ہوں.
اچھا یہ ایک سوال ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ شاعری اپنی طرز کی کر رہے تھے, آپ کا اپنا انداز تھا سوچنے کا, کہنے کا, اظہار کا, تو جب آپ فلمی دنیا سے منسلک ہوئے روٹی روزی کی خاطر کہہ لیجئے, تو پھر یہ دو شاعری جو تھی آپ بیک وقت کر رہے تھے تو کبھی ایک کا دوسرے پر یا دوسرے کا ایک پر سایہ پڑا, یا آپ نے ان کو؟
نہیں سایہ بالکل نہیں پڑا, بلکہ یوں سمجھیے کہ شاید عظیم آبادی کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں.
صحیح.
میں بمبئی میں آیا تھا, جرنلزم میں نے کیا ہندی میں, اردو میں, انگریزی میں, اور جرنلزم کرنے کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ مجھے میرے کلام پڑھ کر کمال امروی نے مجھے یاد کیا, اور میں نے کمال امروی کی ایک فلم تھی جس کا نام تھا رضیہ سلطان, اس کے باقی کے دو گیت رہ گئے تھے, جانثار اختر ان کے گیت لکھ رہے تھے, تو انہیں ایک شاعر کی تلاش تھی, مجھے بلایا انہوں نے, میں نے لاسٹ کے دو گیت لکھے ان کے. تو میں اپنی پسند سے نہیں گیا, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, تو فلم انڈسٹری میں میں نے اپنے آپ کو یوں بچایا کہ اپنے آپ کو چوزی بنا لیا, جو مجھے پسند آتا تھا کہانی کے طور پر یا ڈائریکٹر کے طور پر وہی فلمیں میں نے لکھی ہیں. اور بیشتر جو فلمیں ہیں میری اور جو گانے مقبول ہوئے ہیں وہ میری کتاب میں سے ہی لیے گئے ہیں. جیسے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا, ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے, عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے, تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے, جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بعد میں میں نے اپنی کتاب میں بھی شامل کی. جیسے سیلاب کا ایک سیریل آتا تھا, اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں, رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں, یہ بھی میری کتاب میں سے ہے. تو میں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو باہر طور بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کی. کہاں تک کامیاب ہوا اور کہاں تک کامیاب نہیں ہوا یہ بات قارئین پر چھوڑتا ہوں میں, وہ ڈیسائیڈ کریں. اور انہوں نے میری کتابیں اگر دیکھی ہیں اور کتابیں پڑھی ہیں تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں.
ویسے تو خیر فلمی دنیا سے منسلک اردو کے بہت سے شاعر ہوئے, یعنی جوش تک شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی پاکستان میں کسی ایک فلم کے لیے اپنے گیت لکھے, تو یہ کوئی مایوب بات تو نہیں ہے کہ فلم کے لیے لکھنا, کیونکہ فلم ظاہر ہے ابلاغ کا ایک انتہائی
مؤثر. ایک بات کیا ہے, یہ حقیقت ہے کہ فلم رائٹنگ اور ادبی رائٹنگ میں فرق تو ضرور ہے, کیونکہ فلم میں آپ پابند ہوتے ہیں ڈائریکٹر کی پسند کے لیے, آپ پابند ہوتے ہیں میوزک ڈائریکٹر کی ٹیون کے لیے, آپ پابند ہوتے ہیں پورے بر صغیر میں سمجھی جانے والی ایک زبان اور اس زبان کے الفاظ کے ذریعے سے. لیکن جب آپ خود لکھتے ہیں اپنے لیے تو اس وقت آپ کے سامنے نہ کوئی ڈائریکٹر کی پابندی ہوتی ہے, نہ پروڈیوسر کی پسند ہوتی ہے, نہ میوزک ڈائریکٹر کی ٹیون ہوتی ہے. اس میں آپ خود اپنے مہابھارت کے خود کرشن ہوتے ہیں اور آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ لفظوں کی تہذیب سے واقف ہیں تو کم سے کم پروفیشنل رائٹنگ میں بھی لفظوں کی حرمت بچانا آپ کا فرض ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے ساحر لدھیانوی نے یہ کام کیا اچھی طرح سے, آرزو لکھنوی نے بھی یہ کام کیا اچھی طرح سے, خود جوش صاحب نے یہاں پر شالیمار فلم میں گانا لکھا تھا کہ میرے جبنا کو دیکھو باہر, انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ کون لکھ رہا ہے اور کیسا لکھ رہا ہے.
جی بالکل صحیح کہا, اور کتنا کمپرومائز کر رہا ہے.
ڈیفینیٹلی.
تو یہ آپ نے جس عہد میں شاعری شروع کی, بڑے قداور شخصیات تھیں آپ کے ارد گرد جو شاعری کر رہی تھیں, تو جی. اس ماحول میں آپ نے اپنا الگ راستہ بنانے کے لیے کیا کیا جتن کیے؟
جتن کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے مشہور شاعر جو حافظ جالندھری ہیں, ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ نغمے سے جب پھول جھڑیں گے, چننے والے چن لیں گے, سننے والے سن لیں گے, تو اپنی دھن میں گائے جا. میرا اپنا خیال یہ ہے اور یقین بھی ہے کہ اگر لفظ کھرا ہے تو اس کے کھنک کو سننے والے ہو سکتا ہے تاخیر سے سنیں, لیکن اسے انسنا نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ غالب کو کافی دن کے بعد حالی پانی پتی مل گئے, اور یگانا کو مطلب لکھنؤ والوں کے بدسلوکی کے بعد بھی پاکستان میں مشفق خواجہ جیسے آدمی مل گئے. تو اچھی شاعری یا اچھا لفظ یا کھرا لفظ کبھی بھی انسنا نہیں رہ سکتا, وہ لیٹ یا سون, جلدی یا دیر میں اپنے آپ کو منوانے کی طاقت ضرور رکھتا ہے.
بالکل آپ نے صحیح کہا یہ بات, کہ ظاہر ہے کہ جو آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی انفرادیت موجود رہتی ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کی کیا انفرادیت تھی؟ یعنی کھرا لفظ تو ٹھیک ہے لیکن اظہار کے جس پیرا میں.
میں نے اپنے آپ کو اردو شاعری میں اس کامن مین کو تلاش کرنے کی کوشش کی جو اردو شاعری کے مجموعی رنگ سے غائب تھا. اردو شاعری کا مجموعی رنگ جو ہے وہ عشق اور تصوف میں گھومتا رہا,
صحیح.
لیکن میں نے اس کامن مین کو, اس عام آدمی کو جو بر صغیر کا تین چوتھائی آدمی ہے اور جو ابھی تک شوکت صدیقی, مہاشیوتا دیوی اور پریم چند کے ناولوں میں قید ہے, جسے ابھی تک تینوں علاقوں میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور ہندوستان میں آزادی نہیں ملی ہے، اور جب تک اسے بیچارے کو آزادی نہیں ملے گی، اس بر صغیر کی آزادی کو آزادی نہیں کہا جا سکتا. میں نے اس عام آدمی کو اس کے مسائل کے ساتھ موضوع بنایا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ اسی عام آدمی کی زبان میں اپنے جذبات کا اس آدمی کے تعلق سے اظہار کروں.
جناب ندا فاضلی نے اس انٹرویو میں بڑی تفصیل سے اپنی شاعری پر بھی گفتگو کی اور ادب کے جدید رجحانات پر بھی. اس وقت آپ نے مختصراً اس گفتگو کے چند اقتباسات سنے. لیجیے اب پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آج آپ ڈاکٹر سعید اقبال سعدی سے ان کی منتخب غزل سنیں گے. ڈاکٹر سعدی.
ایک غزل کے کچھ اشعار کہ کیا ہے جس قدر مہنگا پڑا ہے، مجھے دل کا سفر مہنگا پڑا ہے، میرے بازو گلے تک کٹ گئے ہیں، مجھے دستے ہنر مہنگا پڑا ہے، کئی پتھر ملے ہیں اس سلے میں، درختوں کو سمر مہنگا پڑا ہے، اور میرے سب ہم سفر دشمن بنے ہیں، مجھے زیادہ سفر مہنگا پڑا ہے. فضا کا چھن گیا ہے لطف مجھ سے، مجھے سونے کا پر مہنگا پڑا ہے، اور مجھے سکرات ہونا چاہیے تھا، مجھے مرنے کا ڈر مہنگا پڑا ہے، اور محبت کا مجھے ایک پل ملا تھا، وہی پل عمر بھر مہنگا پڑا ہے، اور میں پہلا وار دل پر سہ گیا تھا، مگر بارے دیگر مہنگا پڑا ہے، اور دم آخر کھلے گا راز شادی، یہ جیون کس قدر مہنگا پڑا ہے. ایک غزل اور سر کچھ.
جی شاد.
دل تو میرا ہے وفادار کسی اور کا ہے، دل تو میرا ہے وفادار کسی اور کا ہے، اس ستمگر میں بھی اب پیار کسی اور کا ہے، اور میری ہستی کی کہانی بھی کہاں ہے میری، اس میں بھی مرکزی کردار کسی اور کا ہے، اور میری دنیا میں سبھی لوگ تھے شیشے جیسے، یہ جو پتھر کا ہے سنسار کسی اور کا ہے، اور تو بھی ہے دشمن جہاں پار نہیں لگ سکتا، تیرے بیڑے کا بھی سالار کسی اور کا ہے، اور یار پر فرض ہے یاروں سے محبت کرنا، کام یہ کیا میری سرکار کسی اور کا ہے. اور میں نے زنجیر کسی آس پہ کھینچی کب تھی، مجھ کو معلوم تھا دربار کسی اور کا ہے، اور میں یہی سوچ کے دم بھی نہیں لیتا سادی، یہ جو ہے سایہ اشجار کسی اور کا ہے.
ڈاکٹر سعید اقبال سعدی اپنی منتخب غزلیں پیش کر رہے ہیں.
کھویا ہوا وہ شخص کبھی مل گیا تو پھر، دامن یہ چاک چاک اگر سل گیا تو پھر، اور تیری دلکشی تو عطا ہے بہار کی، تجھ کو خزاں نصیب کوئی مل گیا تو پھر، اور جو ہے فراز بخت پہ مغرور سوچ لے، قسمت کا کوہ سار ذرا ہل گیا تو پھر، اور مانا کہ تم کو سبز رتے راس ہی نہیں، دل میں وفا کا پھول اگر کھل گیا تو پھر، اور سادی تو اب جوان نہیں دل کی فکر کر، اس دل لگی کے کھیل میں یہ دل گیا تو پھر، ہر تخیل کاغذی تھا ہر سخن کاغذ کا تھا، ہر تخیل کاغذی تھا ہر سخن کاغذ کا تھا، مفلسی میں اہل فن کا سارا فن کاغذ کا تھا، چاہتا تھا وقت کے شولوں سے میں بچنا، مگر راس جو آیا مجھے وہ پیرہن کاغذ کا تھا، اور میں دیارے غیر میں دل کو لگاتا کس طرح، کاغذی سے لوگ تھے ان کا وطن کاغذ کا تھا، اور وہ تو کرنوں کی تپش سے بھی رہا خواہش صدا، ایک زارے زندگی میں جس کا تن کاغذ کا تھا، اور رنگ تھے رانائیاں تھیں دل فریبی تھی، مگر تتلیوں کے شہر میں ہر پیرہن کاغذ کا تھا، اور میرے سینے میں نہ اڑتی راکھ سادی کس طرح، یاد اس کی آگ تھی اور میرا من کاغذ کا تھا.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے ڈاکٹر سعید اقبال سعدی سے ان کی منتخب غزلیں سنی.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتا ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے
پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اور اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب سے ہمارا انتخاب۔ غالب کی یہ غزل ہمارے شاعر ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کو بھی بہت پسند ہے۔ غزل کا مطلع ہے، کسی کو دے کے دل کوئی نواز سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی تشریح۔
غالب کی غزل نمبر 127 آپ کے سامنے پیش ہے۔ غالب کی یہ 11 اشعار پہ مشتمل غزل انہوں نے 1894 میں لکھی۔ ویسے تو غالب کی کوئی بھی غزل ایسی نہیں ہے جو مجھے پسند نہ ہو، لیکن یہ غزل خاص طور سے مجھے بہت عزیز ہے۔ اس کی وجہ دو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ خالص مشاعرے کی غزل ہے۔ مشاعرے کی غزلیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں عام طور پہ شاعر پہلا مصرع جو ہے وہ جب پڑھتا ہے اور وہ حاضرین سے خواہش کرتا ہے کہ وہ دوسرا مصرع اٹھائیں، تو وہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں تو وہاں تذبذب ہو جاتا ہے اور اس طرح سے پھر اس شعر کی واہ واہ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ اس غزل کی، اس کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے سارے اشعار جو ہیں وہ ان میں ایک مختلف پہلو ہے، ایک مختلف انداز ہے اور ایک تکرار ہے۔ تو آئیے دیکھیں غالب کس طرح سے موتی پہ روتے ہیں۔ دوبارہ ہمارے سامنے کہتے ہیں، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ Having given the heart to someone, why would one be a singer of laments? If there wouldn't even be a heart in the breast, why then would there be a tongue in the mouth? دیکھیے، یہ غالب نے اس شعر میں ایک اتنی گہری بات ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے جو مصرع میں وہ کہتے ہیں نواز سنجے فغاں کیوں ہو، وہ خالی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فغاں کیوں ہو، وہ کہہ رہے ہیں نواز سنجے۔ اس کے معنی کچھ یہ ہوں گے، الاپنا، جب آپ نے کسی کو دل دے دیا، فغاں الاپنا، آہو بکا کرنا سے کیا فائدہ۔ لیکن یہ جو لفظ ہے نواسنج، یہ ضروری ہے کہ ایک ردم کے ساتھ آپ اپنی گفتگو جاری رکھے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میٹرز گانے جو میں ایک چیز دہرائی جاتی ہے بار بار، ریپیٹیٹو ہونا، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو، کہ جب دل چلا گیا تو پھر اب زبان کھولنے سے کیا فائدہ۔ اس کے دو معنی ہیں اس شعر کے، اور تھوڑا سا وقت لوں گا میں اس کے اوپر کیونکہ یہ بڑا اہم شعر ہے۔ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہم ہر چیز زندگی میں جب شروع کرتے ہیں تو اس میں کچھ غم بھی ہوتے ہیں، کچھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا حاصل ہوگا، تو پھر رونا کس بات کا، جب دل ہی چلا گیا آپ کا تو پھر زبان ہونے سے کیا فائدہ۔ اچھا، ایک پہلو تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اگر دل چلا گیا ہے تو وہ کہاں گیا ہے، محبوب کے پاس ہی تو گیا ہوگا نا، یہ خوش فہمی جو تھی انہوں نے پیش کی ہے، تو پھر اب شکایت کس بات کی۔ لیکن اس شعر کی گہرائی زیادہ تر وہیں پر ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر لوگ ہر طرح سے کمپلین کرتے رہتے ہیں زندگی میں ہر چیز کی، تو اس طرف کچھ نشاندہی کی انہوں نے۔ حافظ نے کہا تھا کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا، تو جب عشق شروع کیا آپ نے تو پھر اب مشکلات کا کیا رونا۔ وہ اپنی خوں نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ شی وڈ ناٹ گیو اپ ہر ٹیمپرمنٹ، سو وائی وڈ وی ابینڈن آر اسٹائل، وائی شوڈ وی لوور اس ان ٹو آسکنگ، وائی آر یو ایروگینٹ ود اس۔ اب دیکھیے، پہلے شعر میں انہوں نے کہا ہے وہ اپنی، ایک جسے سنگل پلورل کا ہوتا ہے ہم، میں، تو وہ کہتے ہیں پہلے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں۔ دونوں طرف سے ایک ادب کا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے، جیسے کہ ہم کسی سے ادب سے پیش آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں تم اور تو نہیں کہتے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم یہ کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو یہاں کچھ انہوں نے یوں کہا ہے کہ جب وہ اپنی خونی چھوڑیں گے تو ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں۔ اب دیکھیے، انہوں نے ایک ہی مصرے میں سبک سر لے کے آئے ہیں، پھر سر گراں، یہ لفاظی غالب کا خاصا حصہ ہے شاعری کا، کہنے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیوں گرائیں، اور یہ پوچھیں بھی ان سے کہ آپ کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، کیونکہ پوچھنا جو ہے یہ بالکل بیکار ہے۔ دیکھیے اس شعر میں اور پہلے شعر میں جو آپ کو اگر کوئی لنک ملے گا تو وہ یہی ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے اس بات کو اچھی طرح سے کہ وہ اپنی خون نہ بدلیں گے تو پھر کیا فائدہ اس موضوع کو بارہا بارہا دہرانے کا۔ کیا غم خوار نے رسوا، لگے آگ اس محبت کو، نلاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ مائی سمپتھائزر ڈسگریسڈ می، سو ٹو ہیل ود دس افیکشن، دا ون ہو وڈنٹ ہیو اسٹرینتھ فار گریف، وائی وڈ ہی بی مائی کانفیڈانٹ۔ بات کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا رازدان بنایا، اس کو اپنا حال دل سنایا، اس تکلیف کا ذکر کیا جو دل میں تھی، تو وہ اپنے غم کی تاب نہ لا سکا اور اس نے ہمارے راز کو افشا کر دیا، اور اس طرح سے انہوں نے ہم کو رسوا کر دیا۔ پھر کہتے ہیں لگے آگ اس محبت کو۔ اب یہاں جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ آگ لگنا محبت کو، محبت بڑھانے کے معاملے میں بھی ہوتا ہے یا دفاع کرنے کے معاملے میں ہوتا ہے، چھوڑو اس محبت کو ایسی کو، کیا فائدہ کہ جو غم ہمارا جو رازدان ہے وہ بھی اس بات پر تاب نہ لا سکا۔ جرت کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ دم بدم دیکھ دیکھ روتا ہے، مارے ڈالے ہے ہم نشینی ہمیں۔ آگے کہتے ہیں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ واٹ فیتھفلنیس اینڈ واٹ لو، وین ہیڈ اسمیشنگ از دا ریزالو، دین او اسٹون ہارٹیڈ ون، وائی وڈ اٹ بی ایون یور تھریش ہولڈ۔ جیسے میں نے ذکر کیا پہلے آپ سے کہ اس غزل کے جو اشعار ہیں وہ اتنے مشہور اور اتنے معنی خیز ہیں۔ پہلا جو شعر تھا، کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، وہی کچھ داستان یہاں سنائی انہوں نے کہ نہیں وفا کیسی کہاں کا عشق۔ دیکھیے اگر عشق جب کیا ہے آپ نے تو نتیجہ جو ہے اس کا وہ آخر میں یہی ہوگا کہ اپنا آپ سر پھوڑ لیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہی بات ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہم کسی خاص محبوب کے پاس جائیں یا کسی خاص آستان کے پاس جائیں، وہاں اپنا سر پھوڑیں۔ اب اس میں ایک انسان کی طبیعت جو ہے، اس کی ایک بہت گہرا مزاج اس کی طرف نشاندہی ہے۔ ہم جو ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ہستی تک نہیں پہنچ سکتے ہم جو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن ہم بہرحال تلاش کرتے ہیں ذریعہ، مسجد ہو، کوئی خانقاہ ہو۔ تو کہنے اگر مقصد یہی ہے کہ آخر میں ہم کو یہ معلوم نہیں ہونا ہے کہ کیا ہے راز اس کا، تو پھر چلیے جس طرح سے بھی اس کا سلسلہ شروع ہو جائے، کیونکہ آخر میں تو انجام وہی ہوگا۔ بہت گہرا شعر ہے۔ تو پھر اے سنگ دل، اب وہ ایک طرف سنگ لے کے آتے ہیں، پھر آستان جو ہے وہ بھی پتھر کا ہے دوسرے مصرے میں، پھر سر پھوڑنا جو ہے وہ پہلے مصرے میں لے کے آئے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر لکھا ہے غالب نے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ قفس میں مجھ سے رو دادے چمن، کہتے نہ ڈر ہم دم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ ان دا کیج فیئر ناٹ ٹیلنگ می دا ایونٹس آف دا گارڈن مائی فرینڈ، فار وائی وڈ اٹ بی مائی نیسٹ ویئر اپان دا لائٹنگ فیل یسٹرڈے۔ لاجواب شعر ہے۔ کہتے ہیں ایک قفس ہے، اس میں ہم بھی بند ہیں، اور ہم سے روزاد چمن جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ کہنے کہ آپ جو چمن اجڑ گیا ہے، کچھ ذکر ہے دلی کی اجاڑ کے، جب دلی اجڑا اس طرف ذکر ہے۔ کہنے گے کہ ہم تو قفس میں ہیں اور شہر اجڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم سے کھل کے بات کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس شہر کے اجڑنے سے، اس آشیانے کے آشیاں کے اجڑنے سے ہمارا بھی آشیانہ جل گیا ہو یا تباہ ہو گیا ہو۔ خوبی کیا ہے شعر کی کہ دونوں کو پتا ہے کہ ان کا آشیانہ جو ہے وہ جل چکا ہے. دونوں تسلی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, ایک جو ہے وہ بتانے سے درگزر ہے, دوسرا وہ یہ اس تسلی دے رہا ہے کہ نہیں بتا دو مجھے تم جو بھی ہوا ہے, ضروری نہیں کہ میرا گھر بھی اس میں ہو. یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں, پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو. یو کین سے وی آر ناٹ ان یور ہارٹ بٹ دین ٹیل می دس, وین یو اینڈ اونلی یو آر ان مائی ہارٹ دین وائی ڈو یو ریمین ہڈن فرام مائی آئز. تم یہ کہہ سکتے ہو تمہیں حق ہے اس بات کا, کیا کس بات کا کہ ہم دل میں نہیں ہیں, تمہارے دل میں ہم نہیں ہیں, لیکن جب دل میں تم ہی تم ہو, لیکن ہمارے دل میں جب صرف تم ہی تم ہو تو پھر میری آنکھوں سے نہا کیوں ہوتے ہو تم. محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کے دل میں نہیں ہیں یا تم ہمارے دل میں نہیں ہو, لیکن پھر وہ ذکر آتا ہے ان کے اپنے دل کا کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا خیال جو ہے وہ تو ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے, تمہاری تصویر جو ہے وہ دل میں سموئی رہتی ہے, لیکن تم سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی. کچھ بیچارگی کا اظہار ہے. غلط ہے جذب دل کا شکوہ, دیکھو جرم کس کا ہے, نہ کھینچو گرد تم اپنے کو کشاکش درمیان کیوں ہو. رانگ از دا کمپلینٹ اگینسٹ دا ہارٹ اٹریکشن, لک ہو از ایٹ فالٹ, وائی وڈ دیر بی اسٹرگل بٹوین اس اف یو وڈنٹ پل یور سیلف اوے. کہنے ہمارے دل میں جو جذبہ ہے اس کے جو ہم شکوہ ہے اس کا شکوہ نہ کریں ہم سے. آپ یہ دیکھیے کہ جرم کس کا ہے, بھائی تم خود ہی کھینچ رہے ہو ہم سے, جو ہم سے دور دور رہو گے تو یا جو تو ہم میں آپس میں ٹینشن تو ہوگی, دور ہو جاؤ گے, ہم کوشش کریں گے تمہاری طرف بڑھنے کی, تم اور دور ہٹو گے, بہتر یہ کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں. یہ غالب کا ایک چھپا ہوا حصے مزہ جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو ملتا رہے گا کہیں نہ کہیں. کیا خوبصورت بات کی, اس کو پھیلا رہے ہیں محبوب کو, دیکھو بھائی نہ کھینچو اگر تم اپنے کو تو پھر ہمارے درمیان جو ہے وہ کشاکش یا اسٹریس کیوں ڈیولپ ہو. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. دس میٹنس بلوڈ از مور دین انف ٹو روئن اے مینس ہاؤس, ہوم سو اوور یو بی فرینڈ وائی وڈ دا اسکائی بیکم ہز اینیمی. مجھے پورا یقین ہے یہ شعر آپ نے اکثر سنا ہوگا, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے, یہ بھی محاورہ سنا ہوگا آپ نے. پھر کہتے ہیں یہ فتنہ آدمی کی, فتنے سے مراد یہاں محبوب ہے, اس کو اکثر انہوں نے قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. تیرے سرو قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. خانہ ویرانی, کہ تم سے دوستی کرنا جو ہے وہ لٹ جانے کے برابر ہے, بات صاف صاف ہو گئی ان کی. ہوئے تم دوست جس کے دشمن, اب عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی گردش ہے, وہ قسمت بدلتی ہے, اس سے تباہیاں آتی ہیں, لیکن یہاں مسئلہ جو ہے وہ بہت صاف ہے, وہ یہ کہ تمہاری دوستی جو ہے جب ہو جائے تو پھر آسمان کو ذمت نہیں کرنا پڑے گی کسی چیز کی, ہم ایسی تباہ کر دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں, ادو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو. اف دس از ٹیسٹنگ دین وٹ ڈو یو کال ٹورمنٹنگ, وین یو ہیو گیون یور سیلف ٹو دا رائیول دین وائی وڈ آئی بی ٹیسٹڈ. بہت صاف ہے, کہتے ہیں تم آپ کو آزما رہے ہو یا ستا رہے ہو, تم چلے گئے دشمن کے پاس تو اس میں میرا امتحان کیوں ہو. لیکن یہاں جو تھوڑی سی نزاکت ہے شعر میں وہ یہ کہ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں. یعنی محبوب جو ہے وہ جب واقعی ہم پہ کرم کرتا ہے تو ہم کو ستاتا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن آزمانا جو ہے اور ستانا جو ہے دونوں میں بڑا فرق ہے. تم چلے گئے ادو کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ ہم تمہارے امتحان ہے, یہ تو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ امتحان آزمانے کا یا ستانے کا ہے. کہا تم نے کہ یوں ہو غیر سے ملنے میں رسوائی, بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو. یو سیڈ وائی وڈ دے بی ڈسگریس ان میٹنگ دا رائیول, رائٹلی سیڈ ٹرولی سیڈ Then tell me why it turned out to be so. کچھ مکالمہ ہے محبوب سے، انہوں نے شاید کہا ہوگا کہ دیکھو تم رقیب سے نہ ملو بدنام ہو جاؤ گے. تو محبوب کہتا ہے بھائی بدنامی کیوں ہوگی، ہم تو ملیں گے. انہوں نے جائیے مل لیجیے. محبوب کیا رقیب کے پاس اور بدنام ہو گیا. کچھ یہ سین ہے یہاں پر. تو کہتے ہیں بجا کہتے ہو، ہاں بھی سیکھ کہتے ہو تم، بہت صحیح کہا تم نے. تو بتاؤ اب یہ نتیجہ کیوں نکلا. اس کو جتا رہے ہیں آئی ٹولڈ یو سو. یہ ہے کچھ اس شعر کا متن. کہتے ہیں نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو. آر یو ٹرائنگ ٹو میک تھنگز ورک آؤٹ تھرو ٹانٹس غالب، فرام یور کالنگ ہر انکائنڈ وائی ووڈ شی بیکم کائنڈ ٹو یو. اکثر ہم اپنے روزمرہ گفتگو میں اور طبیعت میں تانوں سے کام نکالتے ہیں، ہاں بھائی تم ہمارا ساتھ کیوں دو گے. تو شرم آتی ہے لوگوں کو اور وہ اپنی طبیعت کو بدل لیتے ہیں. یہی کچھ ذکر ہے کہ تم نکالنا چاہ رہے ہو اپنا کام تانوں سے. لیکن جو پہلے شعر میں تھا کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو، بات وہی ہے کچھ یہاں پر بھی ہے. کہنے کہ تمہارے بے مہر کہنے سے اس پہ کیا اثر ہوگا، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، پھر بھی وقت ضائع کر رہے ہو دیوانوں کی طرح سے. تو آپ نے دیکھا یہ 11 اشعار کی غزل جو ہے یہ کتنی خوبصورت ہے، اور ایک اسی زمین میں غالب مومن کا بھی ایک شعر ہے موضوع پہ، کہتے ہیں کہ یہ عذر امتحان نے جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 127 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتہ ہے www.urduvoa.com.
اور اب پیش خدمت ہے ایک افسانہ، تحریر سید محمد اشرف کی ہے. سید محمد اشرف صاحب کا تفصیلی انٹرویو آپ ہمارے اسی پروگرام میں پہلے سن چکے ہیں. جدید افسانوی ادب میں ان کا ایک منفرد مقام ہے. ان کا یہ افسانہ ہندوستان کے اس دور کی کہانی ہے جب جاگیردارانہ نظام دم توڑ چکا تھا، کھنڈراز سے ابھی نئی عمارت تعمیر نہیں ہوئی تھی. اس افسانے کا عنوان ہے ببول کے کانٹے. سنا رہے ہیں خالد حمید.
رات بوڑھی ہو چکی تھی جب میں ان گلیوں میں داخل ہوا جہاں میں نے اپنے بچپن کو جوان کیا تھا. 12 سال، اوف 12 سال ہو گئے مجھے یہاں سے گئے ہوئے. سڑک پر بجلی کے کھمبے ساکت کھڑے تھے، ان کے ٹمٹماتے زرد رو قمقموں سے بس اتنی ہی روشنی پھوٹ رہی تھی کہ آدمی اندھیرے میں کھمبوں سے ٹکرا نہ جائے. رکشہ قصباتی سڑک پر دھیرے دھیرے رینگ رہا تھا. صبح ہونے میں ابھی دیر تھی. آسمان آہستہ آہستہ ستاروں سے بے نیاز ہو رہا تھا. آسمان کی جڑوں سے اگی ہوئی صبح کاذب کی دھندلی دھندلی سفیدی سڑک کے کھمبوں کی روشنی سے مل کر بھی اتنا اجالا نہیں جگا سکی تھی کہ میں دکانوں اور مکانوں میں اس تبدیلی کا اندازہ کر سکوں جس کا نقشہ اپنے ذہن پر بنائے ہوئے میں آج 12 سال بعد لندن سے واپس آ رہا ہوں. دکانیں پختہ اور کشادہ ہو چکی ہوں گی، مکان خوبصورت اور دلکش ہو گئے ہوں گے. ایک دن کسی ہندوستانی اخبار میں پڑھا تھا کہ قصبے میں ایک بینک کی شاخ بھی قائم ہو گئی ہے. معلوم نہیں اس کی عمارت کس محلے میں ہے، اس اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. صبح ناشتہ کرنے کے بعد قصبے بھر میں گھوموں گا. بڑے چوراہے پر رکشہ آ چکا ہے. کدھر چلنا ہے بابو جی؟ رکشہ والا مجھ سے پوچھ رہا ہے. میں نے اسٹیشن پر تمہیں بتایا تھا کہ بڑے چوک جانا ہے، کیا بھول گئے ہو؟ نہیں بابو جی، مجھے نہ معلوم بڑا چوک کدھر ہے. تو تم نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ کسی دوسرے رکشے میں جو بیٹھ جاتے. رکشے والے اب بھی ویسے ہی غریب ہیں جیسے 12 سال پہلے تھے، لیکن 12 سال پہلے بڑے چوک کا پتہ ضرور معلوم ہوتا تھا، بڑا چوک، حبیب میاں کا بڑا چوک، جس کے پھاٹک پر گرد و نواح کے تمام دیہاتوں کی لیکھیں آ کر رکتی تھیں، وہ بڑا چوک جس میں داخل ہوتے وقت لوگ اپنی عزت باہر رکھ جاتے ہیں، اور اس رکشے والے کو بڑے چوک کا پتہ نہیں۔ مجھے عجیب سی ذلت اور شرمندگی محسوس ہوئی۔ بائیں موڑ لو، میں رکشے والے سے کہتا ہوں۔ اب رکشہ بڑے چوک کے سامنے کھڑا ہے، میری انگلیاں جیب میں نوٹ ٹٹول رہی ہیں اور نگاہیں اس جگہ کو تلاش کر رہی ہیں جہاں بڑے چوک کا پھاٹک ہوا کرتا تھا۔ منشی چچا سے میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ ہمارے گھر کا پھاٹک اتنا اونچا ہے کہ ہودے سمیت ہاتھی نکل سکتا ہے۔ رات نے آخری ہچکی لی اور سویرے کی دھندلی پھیکی پھیکی روشنی میں میں نے بار بار دیکھا اور پھر سوچا کہ اگر میری آنکھیں مجھے فریب نہیں دے رہی ہیں اور یہی میرا بڑا چوک ہے تو آج اس پھاٹک میں سے ایک نہیں تلے اوپر 10 ہاتھی ہودے سمیت نکل سکتے ہیں۔ اے خدا، یہ 12 سال کا عرصہ اتنے بڑے پھاٹک کو کتنی آسانی سے نکل گیا۔ آج تو یہاں صرف وہ دیواریں شکستگی کا لبادہ اوڑے کھڑی ہیں جن میں وہ پھاٹک چکڑا ہوا ہوتا تھا۔ بابو جی دیر ہو رہی ہے، رکشے والا مجھے کھور رہا ہے۔ میں نے اسے 2 روپے کا نوٹ پکڑا دیا، نوٹ جیب میں رکھ کر سیٹی بجاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اٹیچی اٹھائی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ منشی چچا، تم ڈیوڑی میں سو رہے ہوگے، میں ابھی تمہیں جگاؤں گا اور تمہارے منہ پر ہاتھ رکھوں گا کہ معلوم نہیں 12 برس بعد مجھے اچانک دیکھ کر تم کتنی دیر تک دعاؤں کا وظیفہ پڑھو، کیونکہ مجھے یہ پوچھنے کی جلدی ہے کہ شیشم کا وہ مضبوط پھاٹک کہاں چلا گیا جس میں سے ہودے سمیت ہاتھی نکل جاتے ہیں، اور تم سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ رکشے والے نے روپیہ لے کر مجھے سلام کیوں نہیں کیا کہ 12 برس پہلے تو یہ سامان اٹھا کر گھر کے دروازے تک لاتے تھے، اور منشی چچا یہ بھی بتا دو کہ 12 برس میں اتنا بڑا کون سا انقلاب آ گیا کہ رکشہ والے بڑے چوک کا پتہ بھول گئے۔ میں ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی خاموش تھی اور تاریک بھی۔ میں سنبھل سنبھل کر قدم بڑھا رہا ہوں کہ منشی چچا کے پلنگ سے نہ ٹکرا جاؤں، اور جب اسی طرح اندرونی دروازے تک پہنچ گیا اور منشی چچا کا پلنگ نہیں ملا تو میرے ذہن میں لاتعداد کیچوے رینگ گئے۔ کیا منشی چچا تم مر گئے؟ یا تم بھی پھاٹک کی طرح بڑے چوک سے نکل کر کہیں چلے گئے ہو؟
کون ہے دروازے میں؟ کون ہے بھائی؟
اندر سے وہ آواز آئی جسے سن کر منشی چچا سوتے میں خواب دیکھنا بھول جاتے تھے۔ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، سب کچھ ویسا ہی، ویسی ہی اونچی اونچی دیواریں، وہی لمبا چوڑا آنگن، اتنے دنوں میں کچھ بھی نہیں بدلا، لیکن سامنے کھڑا ہوا یہ شخص بہت بدل گیا ہے۔ اس شخص کی خوبصورت کھچڑی داڑھی بالکل براق ہو گئی ہے۔ میں سامنے کھڑا اس شخص سے، حبیب احمد میاں سے، اپنے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فربا جسم اور صاف ستھرے کپڑے کہاں چلے گئے، یا آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے میلے کچیلے کپڑے بدن پر اٹھائے کیوں کھڑے ہیں، اور یہ کہ منشی چچا ڈیوڑی میں کیوں نہیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری زبان پتھر کی ہو گئی ہے۔ میرے باپ کے ہاتھ، جن کی انگلیوں کے ایک اشارے میں کھیت توڑتے ہوئے ایک کسان سے دوسرے کسان کے پاس چلے جاتے تھے، وہ ہاتھ جن کی ایک جنبش سے ایک کسان روتا تھا دوسرا ہنستا تھا، آج وہی شفیق ہاتھ میرے کاندھوں پر کانپ رہے ہیں، اور وہ باروب آنکھیں جنہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو جاتے تھے آج آنسوں سے نم ہیں۔
تم نے ہمیں سلام نہیں کیا؟ آج 12 برس بعد واپس آ رہے ہو اختر میاں؟
اور میں ان کے کاندھوں سے لگ کر ساکت ہو گیا جیسے بدن میں حرکت نام کی چیز ہی نہ ہو۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں اتنی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں اور مجھے اتنا تعجب ہوا کہ پہلی بار لندن میں قدم رکھ کر لندن جیسے عظیم الشان شہر کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کے غرارے میں پیوند بھی لگ سکتا ہے۔ صدر داران میں جہازی پلنگ پر دوسری طرف منہ کیے لیٹے ہوئے ابا نے بتایا کہ منشی چچا کو ملازمت سے اس لیے نکال دیا کہ وہ بہت بد مزاج اور بد زبان ہو گئے تھے، اور مجھے اپنے گھر کا سب سے وفادار ملازم منشی چچا یاد آ گیا۔ جب وہ باتیں کرتا تھا تو یتیم بچوں کو اپنے باپ یاد آ جاتے تھے، اور بد مزاجی اور بد زبانی سے وہ اتنا ہی ناواقف تھا جتنا لندن میں رہ کر میں اپنے گھر کے حالات سے بے خبر ہو گیا تھا۔ ابا بتا رہے ہیں کہ پھاٹک کے دروازوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، نکال کر ایندھن کے کام میں لے آئے گئے، اور میرے ذہن میں دیمکیں رینگنے لگیں۔ مجھے لندن کے قیام کے آخری دن یاد آ گئے۔ واپسی کے کرائے کے لیے کچھ روپیہ کم پڑ رہا تھا، ابا کو مطلع کیا اور چند روز بعد ہی 1000 روپے کا بینک ڈرافٹ آ گیا تھا۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بجلی اس لیے کٹوا دی کہ تیز روشنی میری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ کہوں کہ ابا، آپ تو نیلے اور ہرے بلبوں کا مصرف بھی جانتے تھے جن سے صرف دھیمی دھیمی روشنی پھوٹتی ہے جو آنکھوں کو صرف سکون اور ٹھنڈک بخشتی ہے، لیکن میں چپ ہوں۔ مجھے کل کی شام یاد آ رہی ہے جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی تمام بلب روشن کر دیے جائیں گے تاکہ اماں مجھے غور سے دیکھ سکیں کہ پردیس نے میرے بدن کا کتنا گوشت کھا لیا اور فیشن نے میرے سر پر کتنے بالوں کا اضافہ کیا۔ اب تو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک خواب سا دیکھا تھا۔ میں نے اٹیچی سے شال نکال کر بہن کے سر پر ڈالی تو پہلے وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر ہمک کر مسکرائی، اور پھر بوڑھوں کی طرح خاموش ہو کر سنجیدہ ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ ابا مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دیں کہ اب وہ حبیب احمد میاں سے صرف حبیب احمد رہ گئے ہیں۔ وہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ زمینداری ختم ہو جانے کے بعد وہ تمام رونقیں رخصت ہو گئیں جن کی گود میں ان کے اکلوتے لڑکے نے پاؤں پھیلائے تھے۔ تم دلی میں کیوں رک گئے تھے؟ ابا پوچھ رہے ہیں۔ ملازمت کے معاملات طے ہو رہے تھے، مجھے ملازمت مل گئی ہے، 1500 روپے تنخواہ ہوگی۔ میں ان کی دھندلی دھندلی آنکھوں میں چمک تلاش کر رہا ہوں جو اولاد کی ملازمت کی خبر سن کر باپ کی آنکھوں میں سج اٹھتی ہے۔
خدا تمہیں ملازمت مبارک کرے۔
بس ابا، اتنی ہی مسرت؟ جائیے بھاگ کر اماں کو بتائیے کہ ان کے بیٹے کو 1500 روپے کی ملازمت مل گئی ہے، پھر سنہرے دنوں کے خواب میں ڈوب جائیے۔ صرف رسمی سی مبارکباد دے کر خاموش نہ ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں لیکن زبان پر اعتبار ہو تو کہوں۔
تو تمہارا مستقل قیام دلی ہی میں رہے گا؟
جی ہاں، وہیں پوسٹنگ ہوئی ہے۔
خدا کا شکر ہے۔
ابا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرے دلی کے قیام سے بہت خوش ہیں، تاکہ میں یہاں کی زندگی کو یکسر بھول جاؤں۔ میں سب سمجھ رہا ہوں ابا، سب کچھ۔ دوسرے دن ابا نے بتایا کہ مجھ سے لالا پرشاد ملنے آیا تھا، تمہارے آنے کے متعلق میں نے بتایا، بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ملاؤ۔ دیوان خانے میں ٹھاکر چاچا مجھے بیٹھے گھور رہے ہیں، شاید یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ کل سے لے کر آج تک میں کتنا ٹوٹ گیا ہوں، کتنا لٹ گیا ہوں۔ ٹھاکر چاچا، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں،
یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ کیا تمہیں لندن میں اطلاع نہیں ملی کہ زمینداری ختم ہو گئی؟
ہاں چاچا، معلوم ہوا تھا، اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن ابا کے خطوط میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا سب کام ویسا ہی چل رہا ہے۔
تازہ تازہ غم ہے اس لیے پریشان ہو رہے ہو۔ ہم لوگ تو رو دھو کر صبر کر چکے، تم بھی دل چھوٹا نہ کرو، اور سنا ہے تمہیں تو آتے ہی نوکری مل گئی، تمہیں کیا فکر ہے؟
فکر کی بات نہیں چاچا، ماں باپ اور بہن اب بھی اسی شان سے زندگی گزاریں گے، لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے،
لیکن ویکن چھوڑو، میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں غم کس چیز کا ہے، میں بھی تو وہی دکھ لیے بیٹھا ہوں، کھانے پینے بھر کا تو بھگوان نے سبھی کو دے رکھا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے حبیب میاں کو سہارا دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔
ٹھاکر چاچا چلے گئے۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے کچھ ٹھارس ملی، زمینداری ختم ہونا تھی سو ختم ہو گئی، ہاتھ تو سلامت ہے اور زندگی بہرحال کاٹ کر نہیں جی کر گزارنی ہے۔ ایک دو روز کے بعد دلی چلا جاؤں گا اور پھر سب کو وہیں بلا لوں گا۔ گھر کے اندر آیا تو لگا جیسے ابا کی سفید داڑھی کی جگہ وہ خوبصورت سیاہ داڑھی آ گئی ہے۔ اما کا غرارہ بہت قیمتی محسوس ہوا، بہن کی آنکھوں میں بچپن کی معصوم مسرت تیرتی ہوئی نظر آئی۔ سب فراڈ تھی یہ زمینداری، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی زندگی۔ بلا وجہ گھبرا گیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے اتنی لمبی چوڑی زندگی میں اگر ایک معمولی سا واقعہ پیش آ گیا تو۔ زندگی ابھی ویسی ہی بھاگ دوڑ رہی ہے، زمینداری ہوتی تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے، مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں۔ یہ سب کچھ سوچا تو کچھ اطمینان سا محسوس ہوا، فضا میں ہر طرف سفید رنگ کے کبوتر اڑتے نظر آئے۔ شام ہو گئی ہے اور میں کھیل کے میدان کی طرف جا رہا ہوں، فٹ بال ہو رہی ہے اور لڑکے چاروں طرف بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، 22 کھلاڑی اور ایک گیند، کس کس کو ملے؟ یہ میں 12 سال پہلے بھی سوچتا تھا جب یہ کھیل کا میدان میرے قدموں کے نیچے بھاگتا تھا، جب ہم عمر لڑکے کھیل ہی کھیل میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو دھکیل دھکیل کر ببول کے ان درختوں کے پاس لے آتے تھے جو میدان کے کنارے کنارے ایسے کھڑے ہیں جیسے فٹ بال کی ٹیم میدان میں اترنے کے انتظار میں کھڑی ہو، اور پھر لڑکے ایک دوسرے کو ببول کے درختوں میں دھکا دے دیتے تھے اور لڑکوں کے بدن ببول کے کانٹوں سے لہو لوہان ہو جاتے تھے، اور پھر گیمز ٹیچر ماسٹر صبح رام سب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور بید نکال کر ایک طرف سے پیٹنا شروع کرتے۔ معلوم نہیں مجھے بیچ میں کیوں چھوڑ جاتے تھے، بس میں تو یہی دیکھتا کہ میرے بائیں طرف کے لڑکے کو پیٹتے پیٹتے ایک دم زور زور گالیاں بکتے ہوئے میرے دائیں طرف کے لڑکے کے بدن کو دھننا شروع کر دیتے تھے، اور ان کے گالیوں کے شور میں شاید لڑکے بھول جاتے کہ وہ مجھے پیٹنا بھول گئے ہیں۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں پیٹتے ہیں۔ ایک دن شفیق جب مار کھا کر رو رہا تھا تو اس نے کہا تھا،
یار ہم بھی اگر تمہاری طرح زمیندار کے لڑکے ہوتے تو مار سے بچ جایا کرتے۔
اور تب بھی مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دھکیل کر ببول کے کانٹوں سے بھی زخمی نہیں کرتا۔ میں اس سے پہلے تک یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنی طاقت اور بہادری سے بچ جاتا ہوں۔ کسی اناڑی لڑکے کی ٹھوکر سے نکلی ہوئی گیند میدان سے باہر آ کر میری ٹانگوں سے ٹکرائی، اور میں 12 برس پہلے کے کھیل میدان سے آج کے کھیل کے میدان میں واپس آ گیا۔ میں نے گیند روک لی ہے، تلووں میں کھجلی مچ رہی ہے، ایک زوردار کیک لگانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ماسٹر صبح رام میرے سامنے کھڑے ہیں، وہی ورزشی جسم اور ویسی ہی کڑکتی ہوئی سیاہ مونچھیں جو تھوڑی دیر بعد غروب ہونے والے سورج کی زرد روشنی میں کچھ زیادہ چمک رہی تھیں۔
یہ گیند ادھر دیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں؟
میدان کے کنارے کنارے کھڑے ہوئے ببول کے درخت اپنے نوکیلے کانٹوں سمیت جیسے بھرا مارے میری طرف چلے آ رہے ہوں۔ کیا ماسٹر صبح رام مجھے بھول گئے؟ میں سوچ رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اختر ہوں ماسٹر صاحب، اختر میاں، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ میں انہیں 12 سال پرانی ان کے شاگرد کے متعلق بتا رہا ہوں۔
جی ہاں مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بھولا نہیں، آپ کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ میں تو آپ کو صرف جب بھولتا تھا جب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے صدا دیتا تھا.
یہ ماسٹر سبھارام بول رہے ہیں. کتنی زہریلی مسکراہٹ ہے اس وقت ان کے چہرے پر. ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے ماسٹر سبھارام کے ہونٹوں نے کئی بار اپنی کمانیں کھینچیں اور کئی دفعہ زہر میں بجھے تیروں کی طرح ان کی مسکراہٹ میرے بدن میں جگہ جگہ گڑ گئی. بغول کے درخت نکیلے اور چمکیلے کانٹوں سمیت میری طرف بڑھ رہے ہیں مجھے دبوچنے کے لیے. وہ سارا سکون, وہ ساری خوشیاں جو تھوڑی دیر پہلے مجھے نصیب تھیں, اسے ایک مسکراہٹ نے ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا. مجھے محسوس ہوا کہ میں آہستہ آہستہ پست ہو رہا ہوں اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا. میں میدان میں کھڑا ٹیم بنا رہا ہوں, میں فاؤل پہ فاؤل کرتا جا رہا ہوں اور ماسٹر سبھارام جیسے سیٹی بجانا بھول گئے ہوں. لڑکے لائن میں کھڑے پٹ رہے ہیں اور ماسٹر سبھارام کا ڈنڈا میرے بائیں طرف کے لڑکے سے دائیں طرف کے لڑکے پر آ گیا ہے. ماسٹر سبھارام, کیا آج ان تمام باتوں کا گن گن کر بدلہ لیا جا رہا ہے؟ اور بدلہ بھی مجھ سے؟ میں تو آپ کا شاگرد ہوں, مجھ سے کیسا بدلہ, مجھ سے کیسا انتقام؟ ماسٹر سبھارام مجھے خاموش دیکھ کر لڑکوں کو سمجھانے لگے ہیں. اس کھیل میں ایک دوسرے سے ذاتی پرخاش نہیں ہونی چاہیے. ایک ٹیم دوسری ٹیم سے لڑتی ہے, کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی. مجھے محسوس ہوا جیسے ماسٹر سبھارام لڑکوں کو کھیل کا طریقہ بتانے کی آڑ میں اپنے رویے کی صفائی پیش کر رہے ہوں. ماسٹر صاحب, میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں.
جی فرمائیے.
اوف, کتنا طنز ہے ان کی آواز میں.
اگر آپ اجازت دیں تو میں گیند کو ایک کک لگا دوں. برسوں بعد فٹ بال ہوتی دیکھی ہے, دل چاہ رہا ہے.
میں ان سے اپنے بیتے دنوں کی بھیک مانگ رہا ہوں.
جی ہاں جی ہاں, شوق سے, آپ کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ اور اگر منع بھی کر دوں تو آپ 10 گیندیں خرید کر 10 ٹھوکریں لگا سکتے ہیں. آخر کو آپ ذمہ دار تھے نا یہاں کے. کیوں اختر میاں, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟
میں فٹ بال کو کک لگائے بغیر واپس مڑ گیا ہوں. زمیندار تھے آپ یہاں کے. زمیندار. لڑکوں کے قہقہوں کو چیرتی ہوئی ماسٹر سبھارام کی آواز نے پیچھے سے میرے کانوں پر پتھر مارا. میں رک گیا ہوں. پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں, سورج ڈوب چکا تھا اور شفق کے سرخ روشنی میں چمکتی ہوئی سیاہ مونچھوں پر ماسٹر سبھارام ہاتھ پھیر رہے تھے. ببول کے درخت جن سے آج تک کوئی لڑکا مجھے زخمی نہیں کر سکا تھا, وہی ببول کے درخت شفق کی سرخی کے سائے میں آج اپنے تمام کانٹوں کی نوکیں مجھے چمکا چمکا کر دکھا رہے تھے. میں نے ماسٹر سبھارام کے چہرے پر آنکھیں گاڑی. ان کی انگلیوں کی حرکت ان کی مونچھوں پر مزید تیز ہو گئی اور زندگی میں پہلی بار آج میں نے ببول کے کانٹوں کے چبھن کو محسوس کیا. مجھے ایسا لگا جیسے ان کے مونچھوں کے کڑکڑاتے ہوئے سیاہ بال ببول کے کانٹوں کا روپ دھار کر میرے بدن, میرے چہرے اور میری آنکھوں میں بری طرح گھس گئے ہوں.
ببول کے کانٹے, سید محمد اشرف کا لکھا ہوا افسانہ ببول کے کانٹے خالد حمید سنا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام صدا رنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.